بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے 209 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجئے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے قطر میں گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے سربراہی اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ قدرتی گیس دنیا میں توانائی کے مستقبل کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ٹرمپ حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایران کو اکیلا نہیں کیا جا سکا ہے۔ روس کے اراکین اسمبلی نے صدر ولادیمیر پوتین کو ملک سے باہر فوج کے استعمال کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا ملک عالمی سطح پر کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں بنے گا۔ اور ہندوستانی حکومت نے یوکرین میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے ایئر انڈیا کے خصوصی طیارے روانہ کر دیے ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے قطر میں گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے سربراہی اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ قدرتی گیس دنیا میں توانائی کے مستقبل کا بہترین ذریعہ ہے، جو انسانی سماج و معاشرے کے لیے بھی توانائی کا اہم ترین وسیلہ شمار ہوتی ہے۔ گیس پیدا اور برآمد کرنے والے ملکوں کے فورم جی ای سی ایف کا چھٹا سربراہی اجلاس گزشتہ روز دوحا میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کی شرکت اور امیر قطر کی تقریر سے شروع ہوا۔ ایران دنیا میں قدرتی گیس کے بڑے ذخائر کا حامل ایک اہم ملک ہے۔ صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے گیس پیدا اور برآمد کرنے والے ملکوں کے فورم کے چھٹے سربراہی اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ قدرتی گیس کے عظیم ذخائر اور اس کی برآمدات کرنے والے ملکوں کی حیثیت سے ہم پوری دنیا کو اس بات کا واضح اور شفاف پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس فورم کا ہدف و مقصد رکن ملکوں کی حاکمیت کے حقوق کی حمایت اور مزید گیس کا پتہ لگانے کے لیے آپس میں تعاون کرنا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے فورم کے ایک رکن کی حیثیت سے عالمی منڈیوں میں قدرتی گیس کی زیادہ سے زیادہ برآمدات سے متعلق ایران کا نقطہ نظر انسان دوستانہ پہلوؤں پر مبنی ہے۔ دریاسنا صدر ایران نے الجزائر کے صدر سے ملاقات میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے سربراہوں کے عزم کے پیش نظر تہران اور الجزائر کے باہمی علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات میں پہلے سے زیادہ فروغ ہونا چاہیے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے گزشتہ روز قطر میں گیس برآمد کرنے والے ممالک کی سربراہی کانفرنس کے موقع پر الجزائر کے صدر عبد المجید تبون سے ملاقات میں سامراج کے مقابلے میں الجزائر کے عوام کی استقامت اور انقلابی جذبے کی تعریف کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ تسلط پسندوں کے سامنے قوموں کی استقامت ہمیشہ نتیجہ خیز رہی ہے۔ اس ملاقات میں الجزائر کے صدر عبد المجید تبون نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مختلف میدانوں میں تعلقات کے فروغ کی خواہش ظاہر کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ٹرمپ حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایران کو اکیلا نہیں کیا جا سکا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورو نیوز ٹی وی کو دیے گئے منگل کی شام نشر ہونے والے انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ٹرمپ حکومت کی تمام تر کوششوں اور تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران کو اکیلا نہیں کیا جا سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا میں ہمارا مقصد صرف مذاکرات برائے مذاکرات نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ایک اچھے معاہدے تک پہنچنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر آج مغربی فریق ویانا مذاکرات کے سلسلے میں حقیقت پسندانہ عمل کرے تو کچھ ہی گھنٹوں سے بھی کم وقت میں حتمی معاہدے تک پہنچا جا سکتا ہے، لہذا ہماری نظر میں وقت کا تعین مغربی فریق کے ہاتھ میں ہے۔ نیز مغربی فریق کی حقیقت پسندی اور جدت عمل سے اس کا تعلق ہے۔ روس کے اراکین اسمبلی نے صدر ولادیمیر پوتین کو ملک سے باہر فوج کے استعمال کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق روسی پارلیمنٹ کے ایوان بالا فیڈریشن کونسل نے روس سے باہر فوج کے استعمال کے لیے صدر ولادیمیر پوتین کو متفقہ طور پر اختیار دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کا اطلاق باغی علاقوں میں روسی فوج کی تعیناتی پر بھی ہوگا، جہاں 8 سالہ تنازعے کے دوران تقریباً 14,000 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے روس کے 5 بینکوں اور 3 امیر ترین افراد پر پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بورس جانسن نے اسے پابندیوں کا پہلا مرحلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان 3 ارب پتی افراد کے اثاثے منجمد کیے جاتے ہیں اور ان کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی ہوگی، جبکہ برطانیہ کے تمام افراد اور اداروں کے ان سے کسی بھی قسم کے لین دین پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے یوکرین کی تازہ صورتحال پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دونوں فریقوں سے صبر و تحمل سے کام لینے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے جس سے یوکرین میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہو۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ ہم مکمل حساسیت کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام فریقوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی دعوت دیتا ہے اور تہران کا خیال ہے کہ مزید کشیدگی پیدا کرنے والے ہر قسم کے اقدام سے گریز کیے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا ملک عالمی سطح پر کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان روس یوکرین تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتا ہے اور فوجی کارروائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ سرد جنگ کے دوران ایک بلاک کا حصہ بننے سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا تھا، اس لیے ہم اب کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے بلکہ تمام ملکوں سے تجارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوجی کارروائی کسی بھی تنازع کا حل نہیں ہو سکتی، پرامن حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آنا ضروری ہے۔ ہندوستانی حکومت نے یوکرین میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے ایئر انڈیا کے خصوصی طیارے روانہ کر دیے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازعے کے دوران جسے امریکہ اور مغربی ممالک ہوا دے رہے ہیں، ایئر انڈیا کی خصوصی پروازیں ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے کے لیے یوکرین روانہ ہو گئی ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ حکومت ہندوستان نے 3 پروازیں گزشتہ روز یوکرین روانہ کی، جبکہ ایئر انڈیا کی مزید پروازیں 24 فروری کو یوکرین میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے کے لیے کیف روانہ ہوں گی۔ ہندوستان نے پچھلے ہفتے ہی یوکرین میں موجود اپنے شہریوں کو وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ ہندوستانی سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کی بھی واپسی کا کام جاری ہے۔ افغانستان کے صوبے بامیان کے لیے طالبان جنگجوؤں کی روانگی اور طالبان حکام کے غیر ہم آہنگ بیانات سے اس صوبے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے ایک فوجی کمانڈر ملا محمد شیری نے بامیان فوج روانہ کیے جانے کی خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بامیان میں طالبان فوجیوں کی تعیناتی کا مقصد صوبے بامیان میں بدامنی پر قابو پانا ہے۔ طالبان کے مذکورہ کمانڈر کا کہنا ہے کہ بعض گروہ بعض پڑوسی ملکوں کی حمایت سے افغانستان کے مختلف صوبوں من جملہ بامیان میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عراق کی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے نئی ریزرو فورس کی تشکیل کی خبر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ دیالہ میں عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی فورس کی مدد اور تعاون کے لیے ریزرو فورس کی تشکیل ہو گئی ہے۔ عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے صوبہ دیالہ کے ترجمان صادق الحسینی نے گزشتہ روز نامہ نگاروں سے گفتگو میں یہ خبر دی۔ انہوں نے بغداد الیوم کی ویب سائٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ رضاکار فورس کا یہ دستہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور جنگی حالت میں فوجیوں کو امداد پہنچانے کے لیے اعلی توانائی کا حامل ہوگا، اور چونکہ دیالہ صوبے میں بہت زیادہ سیکورٹی خطرے ہیں اور یہاں پر داعش کی سرگرمیاں زیادہ ہیں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دہشت گردوں سے مقابلے اور آبادی کے علاقوں کی حفاظت کرنے کی اسٹریٹجی تبدیل کی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
سامعین، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم بحرین کے تعلق سے گفتگو کریں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔ سامعین، بحرین کی جمعیت الوفاق نے بحرین کے نائب وزیر خارجہ عبداللہ بن احمد آل خلیفہ کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیانات کسی المیے سے کم نہیں ہیں اور پوری طرح حماقت آمیز ہیں، جنہوں نے سفارتکاری کی حدود کو بھی پار کر لیا ہے اور بےغیرتی کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا جاسوسی کا ادارہ موساد بحرین میں فعال ہے۔ مذکورہ بیان میں کہا گیا ہے کہ آل خلیفہ کے یہ بیانات غیر ذمہ دارانہ، بحرین کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالنے والے، ملک کو بدامنی اور عدم استحکام سے دوچار کرنے والے اور علاقے میں کشیدگی پیدا کرنے والے ہیں، اور یہ وہ اقدامات ہیں جو کوئی عقل مند اور عرب انجام نہیں دے سکتا، اور یہ اقدام ضمیر و انسانیت کے بھی منافی ہے۔ جمعیت الوفاق نے زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی تاریخ انسانیت و شہدا کے خلاف جرائم اور لوگوں کا قتل عام نیز دیگر جرائم کے ارتکاب سے بھری ہوئی ہے، اور بحرین میں ان کی موجودگی بحرین علاقے اور دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے، اور اس سے ملک جنگ کا میدان بن جائے گا۔ بحرین کے عوام نے اب تک بارہا صہیونی حکومت اور آل خلیفہ کے درمیان تعاون اور تعلقات کی بحالی کی مذمت کی ہے اور سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین نے صہیونی حکومت کے جھنڈے کو نظر آتش کر کے احتجاج کیا ہے۔ بہرحال یہاں پر اہم نقطہ یہ ہے کہ آل خلیفہ حکومت اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات کا بحال ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور خاص طور پر امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں بحرین اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات کے معاہدے پر جو دستخط ہوئے، اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بحرین کی آل خلیفہ حکومت اسرائیل کے تعلق سے اپنی پالیسی کو اس نے مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے، اور حالیہ چند مہینوں کے دوران غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم، ان کے وزیر جنگ اور دیگر حکام کے بحرین کے دوروں سے بھی اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آل خلیفہ حکومت نے بحرین کی سرزمین کو غاصب صہیونی حکومت کے حکام اور ان کے جاسوسی کے اداروں کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے بحرین کے عوام کا، بحرین کے عوام غاصب صہیونی حکومت کے حوالے سے ان کا ایک موقف ہے، اور بحرین کی جو عوام ہے اور جو جمعیت الوفاق ہے، جو وہاں کی ایک اپوزیشن جماعت ہے، اور دیگر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، ان سب نے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں ہمیشہ بیانات جاری کیے ہیں، اور خاص طور پر عالمی یوم القدس کے موقع پر بحرین میں بڑے وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوتے ہیں اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور فلسطین کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے۔ بحرین میں 14 فروری 2011 کو وہاں کے عوام نے اپنے ملک میں جمہوریت کی بحالی اور وہاں کے عوام کو حقوق دیے جانے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی ایک انقلابی تحریک کا جو ہے آغاز کیا، اور ایک بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ آج تک جاری ہے، اور مختلف مواقع پر بحرین کے عوام جو ہیں وہ میدان عمل میں نکل کر آل خلیفہ حکومت کے جو غیر انسانی اقدامات ہیں ان کے خلاف سراپا احتجاج بنتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بحرین کے جو سیاسی و مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے بھی مختلف مواقعوں پر، اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں بحرین کے انقلاب کے آغاز کی جو سالگرہ ہے 14 فروری، اس پر بحرین کے مذہبی اور سیاسی رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے اپنے ایک بیان میں اس بات پر تاکید کی ہے کہ یہ تحریک جاری و ساری رہے گی، یعنی کہ بحرین کے عوام نے یہ پختہ عزم کر رکھا ہے کہ وہ اپنے جو جائز ان کے حقوق ہیں ان کی بازیابی کے لیے وہ میدان عمل میں رہیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بحرین کے عوام کے حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں، بحرین کے عوام جو ہے وہ حکومت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، بحرین کے عوام اپنی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، بحرین کے عوام جمہوری حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، بحرین کے عوام حق رائے دہی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ جائز مطالبہ ہے، یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے حکومت کے جو فیصلے ہیں ان میں عوام کی رائے کو اہمیت دی جائے، وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے وہ آزادانہ طور پر فیصلے کرے، یعنی کہ وہ کسی دوسرے ملک کے دست نگر نہ ہو، کسی دوسرے ملک کے کنٹرول میں نہ ہو۔ اور ہم نے دیکھا کہ آل خلیفہ حکومت نے جب یہ تحریک 14 فروری 2011 کو شروع ہوئی ہے، اس تحریک کو، انقلابی تحریک کو بحرین کے عوام کی کچلنے کے لیے آل خلیفہ حکومت نے سعودی عرب سے جو ہے وہ مدد مانگی، اور وہاں کے سیکیورٹی اہلکاروں نے نہایت ہی بے رحمانہ طریقے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے اور اس پر جو عالمی ادارے ہیں ان کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے بھی بارہا اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ بحرین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بحرین کے عوام کو ان کے جائز حقوق جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں، لیکن عملی اقدام کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا، حتیٰ کہ اقوام متحدہ میں بھی بحرین کے مظلوم عوام کی آواز کو پہنچایا گیا لیکن اقوام متحدہ نے بھی اس حوالے سے کوئی عملی اقدام جو ہے وہ نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے ادارے یہاں پر خاموش نظر آتے ہیں۔ جمہوریت کا جہاں تک تعلق ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جو جمہوریت کے بڑے بڑے چیمپئن ہیں ان کے طرز عمل کو دیکھیے کہ وہ یہاں پر بحرین یا بحرین جیسے دوسرے ممالک جو ہیں جہاں پر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر بڑے خاموش نظر آتے ہیں، اور جہاں پر واقعی حقیقی جمہوریت بھی ہو وہاں پر وہ ہر قسم کا دباؤ بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی قسم کے انتخابات ہم دیکھتے ہیں کہ بحرین میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، بحرین کے عوام کو ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ میسر نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ آل خلیفہ حکومت کے زیر اثر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بحرین میں عدالتی نظام جو ہے وہ یک طرفہ کارروائی کا حامل ہے، اور یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی قانونی پیش رفت سے ہٹ کر جو ہے وہ بحرین کے عوام کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جو مقدمے چلائے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ناانصافیاں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بحرین کے عوام اور ان کے لیڈران جو ہیں ان کی شہریت کو سلب کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ بحرین کی شہریت ان سے واپس لے لی جاتی ہے، کہ جو ایک نہایت ہی غیر قانونی اور ناجائز عمل سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال بحرین کے عوام نے جو میدان عمل میں رہنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ ان کا جائز حق ہے، اور وہ اپنے حق کے دفاع کے لیے جدوجہد اپنی جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ خاص طور پر جو 14 فروری کا دن ہے، یہ بحرین کے عوام منا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ بحرین کے عوام کسی بھی قسم کی ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصلی اللہ علی نور کذو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصلى الله على نور كذو شد نور ها پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مادا غلب سر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور.
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا بہتے ہوئے دریا کی مانند ہے، جو شخص بھی جتنا زیادہ اس سے پانی پیے گا اس کی پیاس میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا، اور پھر یہی شدت عطش اسے ہلاک کر دے گی. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین اسلام میں اتحاد ایک بنیادی اصول کا درجہ رکھتا ہے. ذات اقدس باری تعالیٰ سے لے کر اس وحدت کے جملہ آثار تک تمام عالم وجود کی توجہ اسی عظیم و عرفا مرکز کی جانب مرکوز ہے. سورہ انبیاء کی 93 آیت میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، سب ہماری جانب ہی لوٹنے والے ہیں، سب کے سب اسی ذات الہی کی جانب حرکت کر رہے ہیں، اور سب کی واپسی اسی کی جانب ہے. اتحاد اسلام اور اعتصام بحبل اللہ کی اساس پر قائم ہونا چاہیے، توہمات اور بے معنی قومی تعصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ امت مسلمہ کا دار و مدار اسی پر ہے. اتحاد اسلام کی حاکمیت کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ بصورت دیگر وہ عبث اور بے معنی ہوگا۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو متنبع بھی کر دیا کہ اگر انہوں نے اپنے اتحاد و یکجہتی کو ضائع کیا تو ان کی عزت و آبرو، شناخت و تشخیص اور طاقت و توانائی سب کچھ مٹ جائے گا۔ آج بدقسمتی سے عالم اسلام میں جو مشکلات موجود ہیں، آج اسلام کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر اسلام کے خلاف منظم سازشیں مزید شدت و سرعت کے ساتھ جاری و ساری ہیں تو اس کی وجہ امت مسلمہ میں آنے والی وہ بیداری ہے جسے دیکھ کر دشمنوں پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ عالمی استکبار، اسلامی ممالک میں موجود لالچی عناصر، اسلامی حکومتوں اور ملکوں میں مداخلت کرنے والے امت مسلمہ کے اتحاد سے مضطرب و حیران ہیں۔ اسلام میں جو خطاب ہوا ہے وہ یا ایہا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان لانے والوں سے کیا گیا ہے، یا ایہا الذین تشیعوا، یا ایہا الذین تسننوا، یعنی اے اہل تسنن یا اہل تشیع کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تمام اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے۔ کس چیز پر ایمان رکھنے والے؟ قرآن پر ایمان رکھنے والے، اسلام پر ایمان رکھنے والے، پیغمبر اسلام پر ایمان رکھنے والے۔ ہر شخص کا اپنا الگ عقیدہ بھی ہے جو دوسرے افراد سے مختلف ہے۔ اور جب قرآن کریم نے اعلان کیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی سب کے سب ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، تو یہاں اس آیت میں مخاطب تمام مومنین کو قرار دیا گیا ہے۔ مومنین کے کسی مخصوص گروہ کو مخاطب نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اسلام ان بنیادی کاموں کے ذریعے مذہبی تعصب اور تنازع کو پائیدار بنیادوں پر ختم کر سکتا ہے جس سے تمام انسانیت دوچار ہے۔ قرآن کریم آواز دے رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ تو قرآن کریم نے صرف اتنے پر ہی اکتفا نہیں کیا کہ ہر مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، بلکہ حکم دیا ہے کہ تمام مسلمان اجتماعی شکل میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اور یہ آیت میں کلمہ جمیعہ، یعنی سب کے سب ایک ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، اس بات کی واضح دلیل ہے۔ چنانچہ یہ اجتماع اور معیت مسلمانوں کا دوسرا اہم فریضہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ عمل دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اجتماعی طور پر انجام دیا جانا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی 256 آیت کریمہ میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ جو شخص طاغوت کی نفی کرتا اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، بے شک اس نے بہت مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے۔ یعنی اللہ کی رسی سے تمسک، خدا کی ذات پر ایمان اور طاغوتوں کے انکار کی صورت میں ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس اہم ترین نقطۂ اتحاد ہے، اور عالم اسلام اس نقطے پر آ کر ایک دوسرے سے منسلک ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو تمام مسلمانوں کے جذبات کا سنگم ہے۔ یہ عالم اسلام کے عشق و محبت کا قبلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کے ہاتھوں بکے ہوئے قلم اسی مرکز کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کی توہین کر رہے ہیں، تاکہ امت مسلمہ کی توہین اور عالم اسلام کی تحقیر رفتہ رفتہ ایک عام سی بات بن جائے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ ہمارے سیاستدانوں، علمی شخصیتوں، مصنفوں، شعراء کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اتحاد کے اس عظیم مرکز پر توجہ دیں، اور اسی نعرے کو وسیلہ بنا کر مسلمان خود کو ایک دوسرے کے قریب لائیں اور اختلافی باتوں میں نہ الجھیں، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے صادر نہ کریں، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کریں۔ کیونکہ امت مسلمہ کے قلوب ذکر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق رسول اعظم سے تازگی پاتے ہیں، اور ہم سب اسی عظیم ہستی کے پروانے اور عاشق ہیں۔ لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ رسول اسلام کی سیرت پر عمل کریں اور آپس میں متحد ہو کر دشمنوں کے ناپاک عزائم کا مقابلہ کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے عیسیٰ ملک صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ واقعاً ریڈیو تہران عالمی اور علاقائی خبریں پیش کرنے میں سب سے آگے ہے اور ایسی خبریں نشر کرتا ہے جو دیگر ریڈیو اسٹیشن نشر نہیں کرتے۔ یہی ریڈیو تہران کی خصوصیت ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام انداز جہاں بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جس سے عالمی اور علاقائی حالات پر مفید تبصرے سننے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام درخشاں ستارے، افکار و نظریات، اسلام پلس، راہ و روش پروگرام بھی میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اسی کے ساتھ مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی اچھے ہوتے ہیں، جیسے ماہ محرم و سفر میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام۔ اس کے ساتھ ہفتہ وحدت اور عشر فجر کی مناسبت پر بھی ریڈیو تہران معلوماتی پروگرام پیش کرتا ہے۔ اور سامعین محترم، عیسیٰ ملک صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے عائزہ و اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ رابطہ برقرار رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہمیں اذیت پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب ہم نے بھی ان سے ترک تعلق کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ان سے ترک تعلق کر لو گے تو خدا بھی تم سے ترک تعلق کر لے گا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہی بتائیے، پھر میں کیا کروں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم کو محروم کر رکھا ہے تم اس کے ساتھ عطا و بخشش کا برتاؤ کرو، جس نے تم سے قاطع تعلق کیا ہے تم اس کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھو، اور جس نے تم پر ظلم و ستم کیا ہے تم اس کو معاف کر دو۔ اگر ایسا کرو گے تو خداوند کریم تمہارا حامی و مددگار ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت خلق خدا کی خدمت اور الہی نعمتوں کو بندگان الہی کی امداد کی راہ میں صرف کرنا ہے، لیکن اس سے مراد صرف ان کی مالی مدد نہیں ہے، بلکہ ان کی ہر قسم کی مشکل کو دور اور حل کر دینا احسان اور حسن سلوک شمار ہوتا ہے۔ اگر کسی مومن کے دل کو مسرور یا اس کے غم کو دور کر دیا جائے تو یہ عمل احسان ہوگا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام صبح امید سنا، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروں کے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 4 اسفن، 21 رجب اور 23 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس رجب سن 656 ہجری قمری کو مسلمان ادیب اور دانشور ابن ابی الحدید کا 70 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ بغداد پر منگولوں کے حملے کے موقع پر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن بعض شخصیات کی مدد سے وہ آزاد ہو گئے۔ ان کا سب سے اہم تحریری کام حضرت علی علیہ السلام کے خطبات اور خطوط پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ کی شرح ہے، جس میں انہوں نے ادبی، تاریخی اور علم کلام کے لحاظ سے نہج البلاغہ کی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ تیئیس فروری سن 1792 عیسوی کو برطانوی مصور جوشوا رینولڈس کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1723 میں پیدا ہوئے تھے۔ جوشوا رینولڈس نے بتدریج مصوری کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے اٹلی کا سفر اختیار کیا، جہاں انہوں نے اطالوی مصوروں کے کام کو قریب سے دیکھا۔ اس کے بعد وہ برطانیہ واپس لوٹ گئے اور بڑی سنجیدگی اور مہارت کے ساتھ مصوری کا کام جاری رکھا۔ ان کی پینٹنگز میں حیرت زدہ بچی نامی پینٹنگ کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ رینولڈس عمر کے آخری ایام میں نابینا ہو گئے تھے۔ تیئیس فروری سن 1799 عیسوی کو فرانس کے فوجی اور سیاسی رہنما نیپولین بوناپارٹ نے مصر پر تسلط کے بعد شام پر، جو کہ موجودہ شام، لبنان، اردن اور فلسطین پر مشتمل تھا، حملہ کیا۔ نیپولین کا مقصد مصر کے ذریعے برطانیہ کو نقصان پہنچانا تھا، اور شام پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عثمانی سلطنت کا حصہ تھا اور عثمانی بادشاہ نے فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اس حملے میں اگرچہ نیپولین کو ابتدا میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن چونکہ عثمانی بادشاہ کو برطانیہ اور روس کی حمایت حاصل تھی اور ادھر فرانس میں حالات خراب تھے، اس لیے اسے ناچار اپنے ملک پلٹنا پڑا، اور شام میں فرانس اور عثمانیوں کی جنگ فرانسیسی فوج کی وطن واپسی پر ختم ہوئی۔ تیئیس فروری سن 1955 عیسوی کو معروف مصنف، شاعر اور سیاستداں پال لوئی کلوڈیل کا فرانس میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1868 میں پیدا ہوئے اور سیاسیات کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1935 میں مختلف ممالک میں فرانس کے سفارتکار کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ بعد میں انہوں نے تصنیف، شاعری اور افسانوں پر کام کیا۔ ان کے افکار مسیحی روحانیت اور عرفان سے متاثر ہیں۔ کلوڈیل کے شعری مجموعوں میں آثار بزرگ، معرفت مشرق زمین اور نوید جبرائیل بطرف مریم عذرا خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چار اسفن سن 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی منظوری اور مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ کی تشکیل کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے آیت اللہ شہید ڈاکٹر محمد حسینی بہشتی کو انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کا پہلا چیف جسٹس مقرر کیا۔ ان کی تقرری اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک مستحکم عدلیہ کی تشکیل اور اسلامی جمہوری نظام کے استحکام کی غرض سے عمل میں آئی تھی۔ شہید ڈاکٹر بہشتی اہم انقلابی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب فکر و نظر دانشور اور اہم عالم دین تھے۔ وہ 7 تیر سن 1360 ہجری شمسی کو انقلاب مخالف دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں کے ہاتھوں بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ چار اسفند سن 1388 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے ایک پیچیدہ کارروائی انجام دے کر دہشت گرد گروہ جند اللہ کے سرغنہ عبد المالک ریگی کو گرفتار کر لیا۔ یہ بڑا دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے کے بعد ہوائی جہاز کے ذریعے دبئی سے قرقزستان جا رہا تھا، جہاں اسے امریکہ کے ایک بڑے عہدیدار سے بات چیت کرنی تھی۔ ایران کے سیکورٹی اہلکاروں کو اس کا پتہ لگ گیا اور انہوں نے ریگی کو لے جا رہے طیارے کو ایران کی فضائی حدود میں جنوبی شہر بندر عباس کے ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور کر دیا اور ریگی کو گرفتار کر لیا۔ عبد المالک ریگی بم دھماکوں، لوگوں کے اغوا اور قتل جیسے بہت سے جرائم کا مرتکب ہوا تھا اور اپنے نزدیکی افراد پر بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ ریگی نے گرفتاری کے بعد ایران کے جنوب مشرقی علاقوں میں بدامنی پھیلانے اور ان علاقوں میں مذہبی اختلافات کو ہوا دینے کے مقصد سے غاصب اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اپنے دہشت گرد گروہ کی مالی مدد کا اعتراف کیا تھا۔ ریگی کے اعتراف سے ثابت ہو گیا کہ دہشت گردی سے مقابلے کے امریکی دعوے جھوٹے ہیں۔ گرفتاری کے 4 مہینے کے بعد ریگی کو پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سن رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفي وعلى العرش استويت وعلى الملك احتوي أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.